لله سلام على إمامه الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے وتعز من تشاء اور تو جسے چاہے عزت دے وتذل من تشاء اور تو جسے چاہے ذلت دے بیدک الخیر اور ساری بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ ہم کئی مرتبہ لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، فلاں کی وجہ سے مجھے ذلت ملی ہے، فلاں شخص میری عزت نہیں کرواتا۔ عورتیں بیویاں شوہروں سے کہتی ہیں کہ تم میری عزت نہیں کرواتے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ عزت اور ذلت کا معاملہ یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے، بچ نہیں سکتا۔ قرآن پاک فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آئے فَمَا لَهُم مُّقِيمٌ مُّكْرِمٌ اس کے لیے کوئی پھر عزت کا ٹھکانہ نہیں۔ جب عزت ملے یا ذلت ملے، انسان یہ نہ سوچے کہ کسی کی وجہ سے ہے، اس مالک کی وجہ سے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان عزت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم عزت والی زندگی گزاریں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں کو محبت نہ دے اور لوگ اس کو محبت نہ دے۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب لوگ محبت نہیں کسی سے کرتے، کسی کو عزت نہیں دیتے، اس بندے میں خیر نہیں ہے۔ تو دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو، عزت والی زندگی گزارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذلت والے کاموں سے روکا کر دے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، وعدہ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا پکا وعدہ ہم سے لیا کہ تم نے سوال نہیں کرنا۔ کہ کئی مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھتے اور ہمارا چابک نیچے گر جاتا تو ہم دوسرے کو یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ اٹھا کے دے دو، ایسا نہ ہو کہ یہ سوال ہو جائے، اتنا ہمیں ڈر لگتا کسی سے سوال کرنے میں۔ تو دین اسلام نے پسند کیا کہ انسان عزتوں والی زندگی گزارے، سر اٹھا کر زندگی گزارے۔ عزت ملتی کیسے ہے؟ عزت کا ایک اصول ہے، عام دنیاوی اصول ہے، عزت کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں بہت سارے لوگوں کو عزت دینے کا بھی ہمیں حکم فرما دیا۔ چنانچہ دین اسلام نے ہمیں عزت بوڑھوں کو دینے کا حکم فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرمائے جس نے کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کی گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی ہے، قوم کے جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، والدین کی عزت کرنے کا حکم فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب نصیب ہو۔ علماء کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی۔ اللہ، اسی طرح حفاظ کرام کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، علماء کی عزت کرنے کا، استاد کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، لیکن نبی نے فرمایا تواضعوا لمن تعلمون بھی، تم اس کے سامنے جھک کے رہا کرو جس سے تم علم حاصل کرو۔ حتیٰ کہ دین اسلام نے کہا کہ بڑے چھوٹے کا پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اور کتنی سختی سے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ تو دین اسلام نے عزت والی زندگی گزارنے کا حکم دیا اور عزت کو پسند کیا، اور انسان بھی فطری طور پہ پسند کرتا ہے کہ جی ہر بندہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے، ہر بندہ مجھ سے عزت والا معاملہ کرے، مگر یہ عزت ہاتھ میں اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہمیں کچھ راستے بتا دیے کہ جی کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو عزت نصیب ہوتی ہے، اور پہلا عمل ہے تقویٰ، گناہ سے بچنا، گناہ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کتنا ہی چھپ کے کیوں نہ بیٹھے، کتنا ہی لوگوں سے دور کیوں نہ بیٹھے، اپنے گھر کے اندر کیوں نہ بیٹھے، ذلت اس کے مقدر میں آنی ہے، گناہ سے بچنا۔ یہ عزتوں کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہارون رشید مسلمانوں کے نیک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں قاضی القضاۃ یعنی اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے ہونہار شاگرد، نیک متقی پرہیزگار بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو تقویٰ بھی دیا تھا، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا۔ تو ہارون رشید کے دور میں چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، عرب کے ملکوں میں بھی، افریقہ کے ملکوں میں بھی تھی، بہت بڑا محل تھا ہارون رشید کا، کیونکہ نیک بادشاہ تھا، حافظ قرآن تھا، رات کو نفلیں خوب پڑھتا تھا، تو محل کے ساتھ ہی بڑی مسجد بنائی تھی، بیٹوں کو بھی مدرسے میں داخل کیا تھا علم اور ادب سیکھنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ اپنے محل کی جو گیلری ہوتی ہے نا اس میں کھڑا ہوا تھا اور دیکھا کہ مسجد کے اندر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ داخل ہو رہے ہیں اور پیچھے پیچھے امام صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ تو امام صاحب بھی مسجد میں جانے والے تھے، ابھی تھوڑا سا مسجد کا دروازہ آگے ہی تھا، اور پیچھے امام صاحب کے شاگرد بہت ہی مؤدب طریقے سے امام صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ مسجد میں جا رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پہ آ کے امام صاحب نے جو چپل اتارے اور آپ نے قدم رکھا مسجد کے اندر، پیچھے جو دو چپل تو دو دو تین تین شاگردوں نے ایک ایک چپل کو پکڑ لیا. اب آپس میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت کے چپلوں کو کون پکڑے گا, اور کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ سارا منظر اوپر سے بادشاہ ہارون رشید دیکھ رہا ہے, حتیٰ کہ یہ سارے شاگرد جو تھے ان کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ چپل حضرت کی کون اندر لے کے جائے. تو ایک شاگرد نے اپنی یہ چادر بچھائی, اس پہ دونوں چپل رکھے گئے. سارے شاگردوں نے وہ چپل وہ چادر پکڑی اور ان چپلوں کو اس شاہانہ انداز میں مسجد کے اندر لے جایا گیا. وقت کا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ ہارون رشید اوپر سے دیکھ رہا ہے اور ٹھنڈی آہ لیتا ہے. تو بیوی بیگم جو تھی زبیدہ خاتون, اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ ہارون رشید نے کہا کہ بیگم بادشاہ مجھے نہ کہے, بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی والی زندگی. تو تقوی والے شخص کے لیے اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. کسی شخص کوئی شخص ہمیں عزت نہیں دلا سکتا, کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. تقوی ذل عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اور عزت کے اسباب اللہ نے ہمیں بتا. تو جس نے تقوی اختیار کیا اللہ نے اس کو عزت دے دی. پاک و ہند میں آزادی سے پہلے کا معاملہ, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو کچھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ دین اسلام قبول کر لیا. نہ ان سے کوئی سوال پوچھا, نہ کوئی اور بات کی, بس اسلام قبول کر لیا. واپس اپنی جب کمیونٹی میں واپس گئے, خاندانوں میں واپس جب گئے, تو لوگوں نے بڑی لعنت ملامت کی, اپنا دھرم چھوڑ دیا, اپنا دین چھوڑ دیا, تو کہاں نکل گئے. تو کیوں تم نے اسلام قبول کیا؟ تو ان کی جو خاندان کے بڑے تھے انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ, اور لے کے گئے اور حضرت کی مجلس میں لے گئے ان کو, ہندوؤں کو اپنے ساتھ, اور کہا کہ یہ چہرہ دیکھ رہے ہو, اس چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا, کیونکہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا. اللہ نے عزت دینی ہے متقی شخص کو, جو گناہ چھوڑتا ہے, تقوی والی زندگی گزارتا ہے, سنتوں والی زندگی گزارتا ہے. اللہ نے اس کی عزت کو بڑھانا ہے. ہمارے ایک جاننے والے امریکہ میں رہتے تھے. امریکہ میں سنتوں پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے, داڑھی رکھنا مشکل, ٹوپی رکھنا مشکل, بہت سارے نیک لوگ بھی ایسے شلوار قمیص پہننا مشکل, آفس میں کاموں پہ جانا یہ ایک مشکل کام, ہر بندہ دیکھتا ہے, جملے کسے جاتے ہیں, عجیب و غریب لگتا ہے. حتیٰ کہ بہت سارے مسلمانوں نے بہت زیادہ اس کلچر میں اپنے آپ کو سمو لیا ہے. تو مسلمان بھی اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کیسے پرانے زمانے والے حالات ہیں. تو یونیورسٹی کا ایک نوجوان, اللہ نے توفیق دی, نیکی والے ماحول میں آ گیا, نمازیں پڑھنا شروع کی, اور پھر اس کے سامنے احادیث اس طرح کی آئیں, دین پڑھنے لگا, سمجھ آیا کہ جی داڑھی بھی رکھنی ضروری ہے. اب داڑھی رکھنا ایک بڑا فیصلہ تھا. ایک تو فیصلہ تھا کہ امریکہ کا ماحول عجیب ہے کہ یہاں پہ داڑھی رکھیں گے تو نوکری نہیں ملے گی, مگر اس کے اپنے گھر کا ماحول بھی عجیب تھا, ہر بندہ اس داڑھی کا مخالف. اور داڑھی جو ہے وہ پرانے لوگوں کا معاملہ، اور داڑھی جو ہے وہ ناکام لوگوں کا کام ہے، اور داڑھی والے کو شادی نہیں ہوگی، اور داڑھی والے کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، اور داڑھی والوں کو لوگ جملے کسیں گے اور سنائیں گے، یہ بھی اس کے ذہن میں تھا۔ تو چدر سے تو کچھ وقت تک تو اس نے اس داڑھی کو اوائڈ کیا، مگر بار بار جب یہ دیکھا کہ جی اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو داڑھی تو رکھنی پڑے گی۔ آخرکار فیصلہ کر لیا کہ جی رکھ لیتا ہوں، اور یہ بھی ذہن بنا لیا کہ اب جو داڑھی رکھی ہے تو اب ذلت میرا مقدر ہے، تو تیار ہو جاؤ۔ تو اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہر بندہ مجھے ذلیل کرے گا، زندگی میں ذلت آنی ہے، نوکری پہ بھی ذلت ملنی ہے، شادی کے معاملے پہ بھی ذلت ہونی ہے، ذلت ہی ذلت کا معاملہ ہر طرف ہوگا، داڑھی جو رکھ لی ہے۔ کہنے لگے داڑھی تو رکھ لی، اور واقعتاً گھر کے قریبی رشتہ داروں نے بھی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، کچھ اور دوستوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کر لیا۔ تو اس نے تو ذہن بنایا وہی تھا کہ ہر طرف لوگ ذلت کے جملے کسیں گے، مگر کہنے لگا کہ اس داڑھی رکھنے پہ جس انداز سے عزتیں ملی اس پہ حیران ہو گیا۔ کہتا کسی کو بھی اس طرح سے عزت نہیں ملی ہوگی جو اللہ نے مجھے عزت دی۔ کہتا کبھی کبھی میں وہاں کی بس کے اندر چڑھتا، اور یہ میرے ساتھ واقعہ کئی مرتبہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا، وہ سب کو کہتا جگہ ہٹاؤ، یہ ایک پرسن آف گاڈ یہ آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ دو۔ تو کہنے لگا میں ایسے فیل کرتا کہ جیسے سارے میرے لیے جگہ بناتے اور میں آگے کھڑا ہو جاتا، یہ امریکہ کے اندر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جی اس داڑھی رکھنے پہ کبھی کبھی ویسے کھڑا ہوتا تو مسلمان قریب سے گزرتے تو میرے سامنے گاڑی روک دیتے کہ جی آئے میرے ساتھ بیٹھے، آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ اس نے کہا یہ عزتیں تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچی تھی کہ ایسے کسی کو عزت ملے گی۔ کبھی کوئی چیز خریدنے جاتا تو ہر مرتبہ یہی ہوتا کہ وہ کہتے کہ جی یہ داڑھی والا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جاتا تو وہ تو ڈسکاؤنٹ دیتے، کئی مرتبہ کافر بھی یہ کہتے کہ جی یہ پرسن آف گاڈ لگتا ہے، یہ کوئی بڑی روحانی اسپرچوئل پرسنالٹی لگتا ہے، تو اس کو خوب ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ اس نے کہا جو عزتیں ہیں اس داڑھی کے بعد ملی، اس داڑھی سے پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور گھر والے اور رشتہ دار کہتے تھے کہ جی شادی اس کی کہاں ہوگی؟ انہوں نے کہا شکر ہے داڑھی رکھ لی، اتنے رشتے میرے آئے کہ شاید اگر داڑھی نہ رکھتا تو پتہ نہیں شادی ہوتی بھی کہ نہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے اس عزتوں کے لیے ہمیں راستے بتا دیے ہیں۔ عزت کا پہلا راستہ تقویٰ ہے، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ سے بچتا ہے اور اس کو عزتیں نہ ملے۔ دوسرا راستہ عزتوں کے لیے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھ لیا ہے وہ ہے عاجزی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا اللہ اسے ضرور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جب انسان عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اس سوچ پر اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ محمود غزنوی مسلمانوں کے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ محمود کے بہت سارے وزیر تھے، بڑے بڑے خاندانوں سے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ وزیر، مگر محمود کا جو غلام تھا ایاز، محمود اس پر زیادہ اعتماد کرتا تھا، زیادہ اس کے مشوروں کو قبول کرتا تھا. باقی جو کابینہ اور باقی جو وزراء تھے بڑے ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ پڑھا لکھا ہے، غلام ہے، نہ بڑے کسی خاندان سے ہے، نہ ہماری طرح اس کے پاس مال پیسہ ہے، عام سا غلام جو محل کے اندر ہے، بادشاہ اس کے مشوروں کو ہمارے مشوروں کے سامنے کھڑا کر دیتے. تو تھوڑی سی ناراضگی چل رہی تھی سارے وزراء میں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ غلام کو اتنی عزت دی جا رہی ہے. کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ جی یہ غلام جو عیاض ہے، اس کے پاس ایک الماری ہے اور اس الماری کو وہ ہر روز کھولتا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں پڑی ہیں اس کو چیک کرتا ہے، پھر الماری بند کرتا ہے. الماری کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا ہے اور الماری کے اندر کیا ہے کسی اور کو دیکھنے بھی نہیں دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بس یہی ہے، بادشاہ نے اس کے اوپر اعتماد کیا تو یہ بادشاہ کو لوٹ رہا ہے، اور لوٹی ہوئی جو جائیداد ہے نا، جو بھی سونا چاندی ہے، وہ اس الماری میں رکھتا ہے، اسی لیے تو ہر روز اس کو چیک کرتا ہے اور لاک کر کے رکھتا ہے، کسی اور کو دیکھنے بھی نہیں دیتا ہے. تو اس نے بادشاہ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، بادشاہ نے اس کو عزت دی اور اس نے بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو وہ ذرا ویسے ہی غصے میں تھے اس پہ کہ بادشاہ اتنا زیادہ اس کو وزن دیتا ہے، اس کے مشوروں کو وزن دیتا ہے. بادشاہ نے کہا بادشاہ کو سلام، بادشاہ سلام، یہ آپ اس کو اتنی عزت دیتے تھے، اس کے مشوروں کو ہمارے مشوروں پہ فوقیت دیتے تھے، اس کا حال دیکھے، الماری رکھی ہوئی ہے اور اس میں آپ سے لوٹے ہوئے جو سونے جواہرات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، ہر روز اس الماری کو کھول کے دیکھتا ہے، ہر روز اس الماری کو پھر لاک کرتا ہے، ہم نے سے کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا ہے کیا اندر. تو ظاہر ہے اس کے اندر لوٹا ہوا مال ہے، اور آپ ہیں کہ اس پہ اعتماد پہ اعتماد کیے جا رہے ہیں، اس کو مشوروں کو مانے جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ اچھا، ایسی الماری رکھی جس میں کسی کو جھانکنے بھی نہیں دیتا ہے یہ، اور ہر روز خود بھی چیک کرتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک، میں نے اس کے بارے میں یہ سوچا نہیں تھا. بادشاہ نے اپنے ایک اور خادم کو بلایا اور اس کو بھی بلایا ایاز، کہ ایاز تمہاری یہاں کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت ایک الماری ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کی چابی مجھے دیجیے. ایاز نے چابی نکالی، کہا بادشاہ سلامت یہ چابی ہے. بادشاہ نے اپنے دوسرے خادم سے کہا کہ اس الماری کو کھولو، جو کچھ اس الماری میں موجود ہے یہاں سامنے رہ گیا. وہ خادم گیا اور اس الماری کھولی، سارا کچھ نکال کے سامنے رہا. سارے وزراء بھی تھے، دربار کے اور لوگ بھی تھے، سب نے دیکھا، سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہے، یہ وہ ہیرے جواہرات. پرانا ایک جوڑا کپڑے کا تھا، یعنی ایک اوپر کا کرتا اور ایک نیچے کا تہبند، اور ایک پھٹا ہوا جوڑا جوتوں کا تھا. یہ چار چیزیں تھیں، دو جوتے تھے پھٹے ہوئے، دو کپڑے تھے پھٹے ہوئے. بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ وہ چیزیں جو تم الماری میں رکھتے ہو، اس طرح جیسے کہ تم نے سونا چاندی رکھا ہوا ہے اور ہر روز اس کو دیکھتے ہو اور الماری کو بند کر کے رکھتے ہو اور کسی اور کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، یہ وہ چیزیں ہیں. ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت اس کو ہر روز دیکھتا ہوں. بادشاہ نے کہا جی کیوں دیکھتے ہو ہر روز اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ بادشاہ سلامت یہ وہ کپڑے ہیں اور یہ وہ جوتے ہیں جس کو پہن کے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا. غریب ترین انسان تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا، کوئی عزت نہیں تھی، آپ کے پاس آیا، اللہ نے عزت بھی دی، مال بھی دیا، کھانے کو بھی دیا، کپڑے بھی طرح طرح کے دیے. ان کپڑوں کو اور ان جوتوں کو ہر روز دیکھ کر اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں. کہ تیری اصل اوقات یہ تھی، اللہ نے تجھے یہاں پہنچایا. تو جب انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ راستے بناتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانا. تو جو اونچا جائے گا وہ جھکے گا تو اونچا جائے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، اللہ نے کچھ راستے بنا دیے ہیں کہ جس سے انسان عزت تک پہنچتا ہے. پہلا راستہ ہے تقویٰ، اور دوسرا راستہ ہے عاجزی. انسان جھکتا ہے پھر عزت اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور تیسرا راستہ ہے اللہ کی یاد. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا جذبہ اس بندے کے لیے بیدار ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے، من ذکرنی فی نفسی، جو مجھے اپنے اندر یاد کرتا ہے، ذکر تو ہوں فی نفسی، کہ میں اس کو پھر اپنے اندر یاد کروں. من ذکرنی فی ملئن، اور جو مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، ذکر تو ہوں فی ملئن خیرم من، میں اس کو اس سے بھی بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ اس کی تعریفیں محفلوں میں فرما رہے ہیں. اللہ، تو جس نے اللہ کو یاد کیا، عزت اس کا بھی مقدر ہے. دار العلوم قسم کی بنیاد رکھنا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا جس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا تو نہیں ہوگا، اس نے کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں. بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے علماء کی موجودگی میں حضرت نے سنگ بنیاد کے لیے بلایا تو کس کو بلایا؟ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کے ماموں تھے، بھی نہیں تھے، گھاس کاٹا کرتے تھے، معمولی سی نوکری تھی. ان کو بلائے، اتنے پورے ہندوستان کے بڑے علماء کی موجودگی میں دار العلوم کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت ان کو اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں ان سے سنگ بنیاد؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا ہر ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے عزتوں کے راستے بناتے ہیں. چنانچہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ مشہور قول ہے، وہ اپنے سالکین سے فرمایا کرتے تھے کہ تم ذکر سات کمروں کے اندر بیٹھ کے بھی کرو گے، یعنی ایک بڑا کمرہ، اس کے اندر ایک چھوٹا کمرہ، پھر ایک اور چھوٹا کمرہ، پھر سات کمروں کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہارے نام کے ڈنکے ہر طرف پھر بھی بجا دیں گے. تو جس نے اللہ کو یاد کیا، عزت اس کا مقدر ہے. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مگر اس عزت کے حاصل کرنے کے اللہ نے راستے بیان کر دیے. چوتھا راستہ ہے جب کوئی شخص صبر کرتا ہے, مشکلوں پہ صبر کرتا ہے, اس کے لیے بھی عزت کا راستہ کھول دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو جس کے ساتھ ظلم ہوا اور اس نے اس ظلم کا جواب نہیں دیا بلکہ صبر کر لیا, اللہ رب العزت ایسے شخص کو عزت عطا فرماتے. اللہ کے نبی فرماتے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے. یہ دوسروں کی زیادتیوں پہ جب صبر کر لیتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں کو جاننے دیتے ہیں, ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرما دیتے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, مگر اللہ نے عزت کمانے کے راستے بتا دیے ہیں. اور جس طرح عزت کمانے کے راستے بتا دیے, ذلت کن راستوں سے آتی ہے وہ بھی بیان کر دی. اور ذلت آتی ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے سے. ذلت کمانے کا سب سے بڑا راستہ ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ نے اس دنیا سے مخاطب ہو کے فرمایا اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تو اسے اور بھگا. جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اللہ رب العزت اسے اور بھگائے گی, ذلیل کرے گی. یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز, الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اس دنیا پہ اللہ کی لعنت برستی ہے, اور دنیا کی ہر چیز پہ اللہ کی لعنت برستی ہے, الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کی یاد کے, اور سوائے علم پڑھنے کے اور علم پڑھانے کے. اللہ اکبر. تو اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے. اور جو دنیا سے بچتا ہے, اللہ ہر طرف عزتوں کے تاج ہوتے ہیں. تو جس نے دنیا سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ, یہ دنیا کی محبت یہ ہر غلطی کی جڑ ہے. ہم کہتے ہیں بس دنیا آ جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا غالباً یہ قول ہے, فرماتے تھے کہ ہمیں ترک دنیا ایک بچے نے سکھا دیا. ہمیں ترک دنیا ایک بچے نے سکھا دیا. کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے آپ شیخ, ایک بچہ آپ کو ترک دنیا کیسے سکھا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, بچے نے سکھائی. فرمایا ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ ہمارے پاس آیا, جیسے والدین کئی مرتبہ مشائخ سے بچوں کو ملانے لیا, کہنے لگے کہ بچوں کو گڑ اور میٹھی چیزیں بڑی پسند, تو بچوں کے لیے کچھ گڑ کی ڈلیاں میں نے رکھی ہوئی تھی, تو اس بچے کو بھی میں نے وہ گڑ کی ڈلی نکال کے دینا چاہی. اب بچے کو بڑی پسند ہوتی ہے, تو میں نے جب اس کو دیا کہ بیٹا یہ لو, تو اس نے مجھ سے فوراً وہ گڑ کی ڈلی نہیں لی بلکہ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا, اور والد کی طرف دیکھا تو والد کی اس وقت توجہ ہی نہیں تھی, تو میں نے کہا لو, تو نہیں لی اس نے, حالانکہ اس کو پسند بڑی تھی. پھر میں نے واپس آواز سے کہا کہ بیٹا یہ لے لو, اب والد کی توجہ ہوئی, تو والد نے بھی بچے سے کہا کہ ہاں بیٹا حضرت دے رہے ہیں لے لو، تب اس نے فوراً لی اور بڑے شوق سے کھائی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ اسی کو تو ترک دنیا کہتے ہیں. انسان کو جو مرغوب چیز اس دنیا کی ہے اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اپنے بڑے کی طرف دیکھے کہ کیا مجھے اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ترک دنیا یہ بچے نے سکھا دی. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کے بھی اللہ نے راستے بتا دیے اور ذلت کے بھی اللہ نے راستے بتا دیے. جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس دنیا نے ذلیل کرنا ہے، اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اللہ نے اس کو عزتیں دے لی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صغیر پاک و ہند کے بڑے بزرگ حکیم الامت کہلائے. تو حضرت کے بہت سارے معتقدین لوگ تھے، بہت سارے بڑے علماء بھی حضرت کے حلقے میں تھے. سیاسی گرم گہما گہمی بہت زیادہ تھی حضرت کے اس زمانے میں جب خانقاہ تھی، پاکستان بننے کا وقت تھا اور مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور ایک کانگریس کے ساتھ. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے جہاں علماء اور مشائخ اور نیک لوگ حضرت سے محبت کرتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، بہت سارے سیاستدان بھی حضرت کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی حضرت سے بڑی ہی اعتقاد کا تعلق رکھتے تھے. تو ایک نواب صاحب تھے ان کو بھی حضرت سے بڑا اعتقاد تھا، مگر نواب صاحب نے دیکھا کہ جب پوری دنیا ہی کا جھکاؤ حضرت کی طرف ہے، تو نواب تھے تو ان کا شوق یہ تھا کہ پوری دنیا حضرت کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور دل میں جب بندہ ذرا اونچے لیول پہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا تھا کہ حضرت اب میری طرف جھکے ہیں. تو اس جھکاؤ کے لیے اس نے اس زمانے میں آج سے 100 سال تقریباً پہلے حضرت کو ہدیتاً 1,00,000 روپے کا پے آرڈر بھیجا. ہمارے کچھ ساتھیوں نے انفلیشن کو ایڈجسٹ کر کے بتایا کہ اگر 1930 کی دہائی یا 1920 کی دہائی میں اگر 1,00,000 روپے ہے وہ آج کل کے 8-9 ارب روپے کے برابر ہوتا. اللہ اتنی بڑی رقم حضرت کو منی آرڈر کے ذریعے سے بھیجی. یوں آپ سمجھیں کہ اس زمانے میں ایک اچھے استاد کی تنخواہ جو ہے وہ 3 روپے ہوا کرتی تھی. 1,00,000 روپے بھیجے. حضرت کو بھی محسوس یہ ہوا کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس ہدیے کو قبول کرنے کے بعد یہ پھر میرا مرید نہ بنے، میں اس کا مرید بن جاؤں. اور اللہ والوں کی نشانی یہی ہے وہ دنیا سے بچتے ہیں. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اصل تو شیخ کا کام یہ ہے کہ دنیا سے بیزاریت پیدا کروائے. حضرت نے اس کو 1,00,000 روپے کا جو منی آرڈر تھا اس کو واپس بھیج دیا. اب نواب صاحب جو تھے وہ سمجھے کہ حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو نواب صاحب نے کہا کہ میں حضرت کو سمجھاتا ہوں. اس 1,00,000 روپے کے فضائل بیان کیے اس نے، ایک پھر سے یہ واپس بھیجا اور ایک ساتھ ایک نوٹ لکھی کہ حضرت آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کتنے پیسے ہیں اور اس سے کیا ہو سکتا ہے. آپ کو اس زندگی میں کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ میں دے. یہ اس نے لکھ کے بھیجا, اس لیے آپ اس کو قبول فرما لیں. تو منی آرڈر پھر بھیجا اور ساتھ یہ خط بھی بھیجا. حضرت نے پھر سے منی آرڈر واپس بھیجا اور اس خط کے پیچھے لکھا کہ تو صحیح کہتا ہے کہ مجھے واقعتاً میری اس زندگی میں کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو مجھے 1,00,000 روپیہ ہدیہ کرے, مگر تجھے بھی کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1,00,000 روپے تجھے واپس کر دے. اللہ. تو پہلا سبب ذلت کا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا. دوسرا بڑا سبب ہے گناہوں کے پیچھے بھاگنا. حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ, اس امت کے بڑے مفسر بڑے محدث بھی تھے, فرماتے تھے کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے ہر مرتبہ یہ چیز دیکھی کہ جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, یا میری بیوی یا میرا بچہ یا میرا غلام یا میری سواری, ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی ضرور. جب انسان گناہ کرتا ہے تو کبھی ذلت کا پیغام اپنی طرف سے آتا ہے, کبھی ذلت کا پیغام غیروں کی طرف سے آتا ہے. جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے عزتوں کے فیصلے فرماتے ہیں. جبات میں واقعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا آیا, فاحشہ عورت. یہ فاحشہ عورت فاحشہ تو تھی صحیح, حدیث پاک میں آتا کہ بہت خوبصورت تھی. اپنی اس فحاشی کے لیے بہت بڑی رقم جو ہے وہ چارج کرتی تھی. ہر روز شام کو بہت خوبصورت سا اس کا گھر تھا, اس میں خوبصورت سے بیٹھنے کی جگہ تھی. وہ بیٹھنے کی جگہ گھر سے تھوڑا سا سہن میں اس طرح سے کہ باہر والے لوگ دیکھ سکے, اس پہ بیٹھ جاتی. تو یہ خوبصورت عورت کو دیکھ کر جو وقت کے بڑے بڑے سردار اور امیر لوگ جو یہ فحاشی کرنا چاہتے وہ بڑی بڑی رقمیں ادا کرتے اور اس عورت کے ساتھ رات گزارتے. اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک راہب نوجوان تھا, زندگی جس نے عبادت میں گزار دی, اس کا گزر بھی اس گھر کے آگے سے ہوا اور اس کی نظر بھی اس فاحشہ خوبصورت عورت پہ پڑی, اور اس کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ اب کوئی اور چیز سوچ نہیں پا رہا. گزر تو گیا مگر جس طرح سے وہ عبادت میں لگا ہوا تھا, نہ عبادت میں دل لگ رہا ہے نہ کسی اور چیز میں دل لگ رہا ہے, بس دل یہ چاہ رہا ہے کہ اسی کو سوچتا رہوں, اسی کے بارے میں خیال کرتا رہوں. تو اپنی اس حالت پہ پریشان بھی تھا, بہت دن تک کوشش کرتا رہا کہ میں صحیح ہو جاؤں مگر صحیح نہیں ہو پایا. آخر کو یہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ جو لوگ اس عورت کو جانتے ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ کتنے پیسے لیتی ہے. تو ان لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہے, کہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ تو بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ ہی رات گزارنے کے قابل ہیں, بہت پیسے لیتی ہے. کتنے پیسے لیتی ہے؟ جب یہ بتایا گیا کہ کتنے پیسے لیتی ہے تو یہ اتنے پیسے تھے کہ اپنی پوری جائیداد سب کچھ بیچ دینا, گھر بیچ دے, گھر میں سب کچھ ہے, سب کچھ بیچ دے گا تو ایک رات جو اس کی فیس ہے وہ جمع ہو سکتی ہے. اور ایسا دیوانگی آئی ہوئی تھی کہ سارا کچھ بیچ کے اتنا اکٹھا کر لیا کہ ایک رات اس کے ساتھ گزار. کہاں بنی اسرائیل کا راہب جس نے زندگی اللہ اکبر عبادت میں گزار دی, اور کہاں سب کچھ بیچ کر زنا کرنے کے لیے چل پڑا. اور پیسے دیے اور تاریخ طے ہو گئی اور فلاں تاریخ پہ پہنچ گیا اس کے پاس، اور جب اس کے قریب آ کے بیٹھا اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مالک نے مجھے زندگی بھر عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور آج میرا رب مجھے اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا، یہ خیال اس کے دل پہ آیا اور اس دل کے اوپر ایسا غم طاری ہوا کہ تھوڑی دیر بعد گرا اور گر کے فوت ہو گیا۔ فاحشہ عورت تھی، اس نے بھی اپنی آنکھوں سے جب موت کو اتنے قریب سے دیکھا، پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، تو عبادت میں زندگی، اس کو بھی بہت ڈر لگا کہ جب میرے سامنے اللہ نے ایک بندے کو لے لیا تو میں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، چلی گئی کہ میں جا کے حضرت سے پوچھوں اس طرح توبہ کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو بیان کے بیچ میں اس نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور پورے علاقے کو پتا تھا کہ یہ فاحشہ عورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ میں کہوں گا کہ اچھا میں تیرے سے بات کرتا ہوں تو سب کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے کہا کہ میں کسی فاحشہ عورت سے بات نہیں کرتا، چلے جا۔ تو چلی گئی اور یہی سوچ کے چلی گئی کہ اللہ کے یہاں میری کوئی توبہ نہیں ہے، تو توبہ کی نیت سے آئی مگر اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یہ غلط کام اب نہیں کروں گی، تو شہر چھوڑ کے چلی گئی، دور کسی اور علاقے میں گئی، کسی نیک شخص کے ساتھ شادی کی اور نیکی والی عبادت والی زندگی گزار، اور ارادہ پکا کر لیا کہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، پھر دو بیٹے دیے، سات بیٹے دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ساتوں کو بھی خوب تربیت کی اور نیک بنایا، سچی توبہ کی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وہی عورت جس کو لوگ فاحشہ کہتے تھے، جب اس نے سچی توبہ کی تو مشہور ہو گئی کہ یہ اولیاء کی ماں ہے، یہ اولیاء کرام کی ماں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے عزتوں کے راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں والی برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دل میں تیری یاد ہو، دل میں تیری یاد ہو، مولا میری فریاد سن، لب پہ تیرا نام ہو، لب پہ تیرا نام۔ نام ہو مولا میری فریاد سن، تو ہی مقصود حقیقی، تو میرا محبوب ہے، تو ہی مقصود حقیقی، تو میرا محبوب ہے، کر دے اپنا قربتا مولا میری فریاد سن، کر دے اپنا قربتا مولا میری فریاد سن، دل میں تیری یاد ہو مولا میری فریاد سن، لب پہ تیرا نام ہو مولا میری فریاد سن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، لبرے دن سے محفوظ فرما، لبری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات یہ نفس ہمیں گناہ کی طرف کھینچ لیتا ہے، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹ، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اس غفلت والے دل کو بدل دیجیے، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک سر جھکا کے معافی مانگ رہے، اللہ سر جھکا کے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ناک رگڑ کے معافی مانگ رہے، میرے مالک کان پکڑ کے معافی مانگ رہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، میرے مالک معاف کر دیجیے، پر اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں بھی کرنا، میرے مالک پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ آپ تو وہ کریم پروردگار ہے، اے اللہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اللہ بھی توبہ بھی نہیں کی تھی، توبہ کی نیت سے چلا تھا، اللہ آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے کریم پروردگار، اے سخی پروردگار، اے غفور پروردگار، اے رحیم پروردگار، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا، نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میرے مالک دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ گناہوں کے دلدل سے کھینچ کے نکال لیجیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے سخی پروردگار، اتنے سارے لوگ اللہ کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ چلے جائیں، اللہ وہ بھی خالی ہاتھ واپس جانے میں شرمندگی محسوس کرے، اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر سخی ہے، اے اللہ آپ کو معاف کرنے میں کوئی، اے اللہ آپ کا کچھ نہیں جاتا، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری در پر ایمان رکھتا ہے وہ گھر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرے، اے اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا، اے مالک ہم بھی تو آپ کے گھر آئے ہوئے مہمان ہیں، اللہ اکرام کر لیجیے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.